کہتے ہیں کہ سمندر میں جو سیپ ہوتا ہے سیپ شیل جسے کہتے ہیں سی شیل، سی شیل کے اندر جس کا منہ کھلا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں بارش کا کوئی قطرہ ایسا پڑ جاتا ہے جس کے اندر موتی بن جاتا ہے، تو اپنے مربی کی بات کو خوب غور سے سننا چاہیے، چاہے تکرار ہو، کتنی دفعہ وہی بات بیان ہو گئی ہو پھر بھی غور سے سننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مربی کے تمام بیانات کو سنتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کوئی بات بیان ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات بیان ہو جاتی ہے، اور وہ بات پوری پھر لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ بیان ہوتا ہے آدھے پونے گھنٹے کا، درمیان میں کوئی ایسی بات ذکر کی، وظیفے سے متعلق، گناہ سے بچنے سے متعلق، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے متعلق، کوئی شرعی مسئلے کے متعلق، یہ سب باتیں بیان ہوتی رہتی ہیں، ایک ہی وقت میں ساری باتیں تو بیان نہیں ہوتی۔ تو مختلف یعنی روزانہ الحمدللہ توفیق ہوتی ہے تو مختلف باتیں زبان پر اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں، زبان پہ لے آتے ہیں، تو پورے بیانات کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کوئی بات ایسی مل جائے کہ وہی ہمارے دل میں ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی حاصل کرنے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ روزانہ وہی ایک بات، روزانہ وہی ایک بات، تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے بہت ہی دل روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ظاہری طور پر دیکھیں تو واقعی وہی ایک بات ہے، لیکن حقیقت اس کی اتنی بڑی ہے، یعنی تقویٰ وہ بنیاد ہے ولایت کی، وہ بنیاد ہے کہ جس کے بغیر سارے دین کی عمارت جو ہے وہ قائم ہو ہی نہیں سکتی، جب بنیاد نہ ہو تو عمارت کیسے قائم۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض بیانات میں فضائل بھی بیان کیے ہیں، مسائل بھی بیان کیے ہیں، لیکن 95% بلکہ 98% اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا بیان ملے گا، تقویٰ ہی کا بیان ملے گا۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی چیز ہم کو دے گئے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ بنیاد ہمیں دے گئے، اب اس کی تعمیر کرنا اور اس کی فنیشنگ کرنا، یعنی منزل و منزل جیسے بلڈنگ بنتی ہے، پہلے بنیاد بنتی ہے، اس کے اوپر پھر تعمیر ہوتی رہتی ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ ویسے آج کل ایک ٹیکنیک نکلی ہوئی ہے 10-20 سال پہلے، بیرون ممالک میں تو ہے، کیونکہ بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں ان کے یہاں، ریڈی میڈ ہر چیز اور ٹھیک ناپ تول کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بس اسکرو نٹ بولٹ کستے جاؤ کہ عمارت تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو ان کیا یہ قاعدہ ہے کہ آخری منزل پہلے بناتی ہیں، سب سے اوپر کی منزل پہلے، پھر اس سے نیچے کی، پھر اس سے نیچے، کیونکہ وہ سارا سامان جو ہے بیس بنا کے لفٹ سے اٹھاتے ہیں، دو پلر بناتے ہیں پہلے، ان پلروں کے اوپر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، 2-4-6 ان پلروں کے اوپر لفٹ کی طرح سے وہ منزل نیچے بناتے ہیں، پھر اس کو پوری منزل کے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح پہ آخری منزل پہلے، معلوم ہے آپ کو یہ بات، دیکھیے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں دیکھا ہے، تو وہ آخری منزل پہلے بناتے ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی منزل بھی ہمیں دے دی، بنیاد، اور آخری منزل بھی ہمیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا شرف عطا فرما۔ کیسے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی، جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ باقی پہلے زمانے میں یہ سب اسباب ہوا کرتے تھے تصوف کے، ہمارے حضرت نے اس بنیاد کو پکڑ لیا کہ گناہوں کو چھوڑو، اللہ کو پال. گناہ کیسے چھوٹتے ہیں؟ اپنے نفس کو مٹانے سے. اور نفس مٹتا ہے گناہ چھوڑنے سے. اور یہ صورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ صحبت اولیاء سے. جب تک کہ صحبت اولیاء میں نہیں رہے گا، ان کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا سونا، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں اپنے نفس کو مٹا نہیں پائے. اور جس نے اپنے نفس کو مٹا لیا اس کا کام بن گیا. دیکھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے کے، لیکن جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی ملومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ شعر لکھ کے بھیجا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. تو جو آدمی اپنے نفس کو مٹا لیتا ہے، جس کا ذریعہ صحبت اللہ ہے، وہ اللہ کو پا جاتا ہے. اور جس نے اپنے نفس کو نہ مٹایا وہ زندگی بھر بھی لگا رہے تو بھی اللہ کو نہیں پا سکتا، دھوکہ رہے گا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے یہ باتیں بتلائی ہیں، میرے شیخ نے بھی بتلائی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورا. فرماتے ہیں کہ بے عنایات حق یعنی اللہ کی عنایت کے بغیر، اور خاصان حق یعنی اولیاء اللہ کی عنایت کے بغیر، دونوں کی عنایت ضروری ہے. نظر کرم ان کا ضروری ہے، دونوں سے تعلق ضروری ہے. اللہ کی عنایت بھی ہو، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا ہو، اور ساتھ میں پھر کام وہ کرے جو اللہ ہی نے بتایا ہے. کون معاصر میرے اولیاء میں رہو تو تمہیں تقویٰ ملے گا. یہ اللہ ہی کا مقرر کردہ راستہ ہے صحبت اولیاء. جو مقرر کردہ راستے پہ چلتا ہے وہی تو کامیاب ہوتا ہے. جو مقرر کردہ نہیں ہے، نان آفیشیل راستہ ہے، وہ کیسے آفیشیل کیسے بنے، کام کیسے بنے؟ اللہ ہی کا مقرر کردہ راستہ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور عنایت کے بغیر، اور خاصان حق اللہ والوں کی عنایت کے بغیر، اگر تم ملک بھی یعنی فرشتہ بھی بن جاؤ، اپنی نظر میں تم فرشتہ بھی ہو گئے، لیکن تمہارا نام اعمال سیاہ رہے نام اعمال. تو بڑی فکر کی ضرورت ہے صحبت اولیاء کا اہتمام زیادہ سے زیادہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 15 برس اپنے شیخ کی صحبت کی توفیق دی. اور صبح شام جانا آنا رہا، اور ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی، سعادت بھی حاصل ہوئی، کھانا پینا، سب معاملات کی، اور اپنی اصلاح حال کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اور ان کی صحبت تو سب سے بڑھ کے ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی کتابیں مواعظ وغیرہ چھپتے ہیں تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایک رسالہ الابرار شائع ہوتا تھا، بھی خدا کرے شائع ہوتا ہو حضرت کے طریق پر، تو بہت ہی مفید رسالہ، اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سب لکھی ہوتی تھی. تو اس میں ایک سلسلہ تھا تربیت عاشقان خدا، جو کتابی صورت میں شائع ہو گیا پورے کا پورا، تو اس میں اصلاحی سوال اور ان کے جوابات ہوا کرتے تھے. تو سب بڑے شوق سے اس کو پڑھتے تھے. تو الحمدللہ مجھے بھی جب رسالہ ہاتھ میں آتا تھا تو فوراً اس کو میں پڑھتا تھا، مگر اس کے علاوہ کوئی مضمون پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے کہ اتنے بات چھپتے ہیں، بہت شرمندگی ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے، اور الابرار بھی ملتا ہے ہم کو، لیکن صرف بس تربیت عاشقان خدا کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں سوال جواب اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن باقی تو کچھ پڑھا نہیں جاتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کی صحبت کی توفیق زیادہ سے زیادہ رہتی ہے. تو فرمایا کہ یہ صحبت جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھتی ہے. کسی کو کہتے ہیں نہ کتابوں سے، نہ نمازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، صحبت سے فائدہ پہنچتا ہے. صحبت سے دل کے اندر جو اولیاء اللہ کے ادوارات ہوتے ہیں اور ان کے قلوب میں جو تعلق معاللہ ہوتا ہے، وہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے اپنی حقیقت. جو میں عرض کرتا رہتا ہوں ہماری حضرت کی بات کے تو کل اشیاء بھی اسداد ہے, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. کہ روشنی جب پہچانی جاتی ہے کہ ہم روشنی میں, جب اندھیرا ہو جاتا ہے اچانک دل گھبراتا ہے, ابھی تو روشنی میں تھے ابھی اندھیرے میں آ گئے. اسی طرح اندھیرے کی پہچان روشنی سے ہوتی ہے کہ او ہو ہم تو ابھی تک بے خبر تھے, روشنی تو اس کو کہتے ہیں, جینا تو اس کو کہتے ہیں. تو جب تک اولیاء اللہ کی صحبت میں اٹھ کے بیٹھے گا نہیں تو اس کو نور کا اندازہ ہی ہے. وہ سمجھتا رہے گا کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے نور جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا. جب اولیاء اللہ اٹھ کے بیٹھے گا پھر اس کو فرق پتہ چلے گا کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں اور بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں کیسی ہیں, طریقہ کیا ہے جینے کا, رہنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا. پھر اس کو فرق محسوس ہوگا. جب فرق محسوس ہوگا تو اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے گی, طلب پیدا ہو جائے گی. بس فکر پیدا ہو گئی, طلب پیدا ہو گئی, کام بن گیا. فکر سے سب کام ہو جاتا ہے, اور جس بات کی فکر نہ ہو, لاپرواہی ہو, تو وہ کام نہیں بنتا. اگرچہ ارادہ بھی ہو لیکن وہ ارادہ ہی جو ہے وہ ارادہ ہے ہی نہیں. ارادہ وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچا دے, ارادہ اس کو کہتے ہیں. فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے, جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے, جذبات ہیج ہیں جو مرتب عمل ہیں. محض جذبات سے تو اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ہوتا ہے. جذبات کو عمل میں لانا ہے تب تو وہ کام کے ہیں, اور اگر عمل نہیں ہے تو وہ ہیج ہیں, بیکار ہیں, صرف ایک جذبہ ہے جو تھوڑی دیر کے بعد معدوم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو آدمی اسی جذبے کو سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہے, سبھی کچھ ہے, نہیں. بلکہ عمل اگر مرتب ہو گیا تب تو جذبہ بھی کام کر, عمل نہیں ہوا تو جذبہ بھی کام کر نہیں. مثلا دکان جانے کا جذبہ ہے یا نوکری پہ جانے کا جذبہ ہے لیکن گئے نہیں, کام بنے گا؟ کام نہیں بنے گا. اور کمپنی میں کہے یا دکان پہ کہے کہ بھائی ہم تو بہت چاہ رہے تھے, ہم بہت دل تھا ہمارا لیکن آئے نہیں, تو کیا کام بنے گا؟ تو جذبات یہ ہیں جو مرتب عمل میں. تو یہ سب بات ہے. اچھا اصل بات میں یہ تمہیداً میں نے عرض کر دیا. ایک بات بہت ضروری میں آج کل بیان کر رہا ہوں جس کی بہت ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج کل نیٹ سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت ذرا تھوڑی سی اور تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ نیٹ سے دین نہ سیکھیں. معتبر ذریعہ ہو, معتمد ہو, جس کی علماء نے تصدیق کر دی ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر علماء نے تصدیق نہ کی ہو, معتبر نہ ہو, ہرگز ہرگز اس کو پڑھے بھی نہیں, پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں. اس سے یہ ہو رہا ہے, آج کل فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کفر زندقہ جو سب سے خطرناک کفر ہے, کفر کی کئی قسمیں ہیں, کفر زندقہ ایک ایسا کفر ہے جو سب سے خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حدیث پاک کی وہ تفسیر بیان کی جائے جو اپنی رائے سے ہو, اپنی رائے سے, اپنے خیالات کا اظہار اپنی اسٹڈی سے ہو, اور اس کے خلاف ہو جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا صحابہ کرام نے فرمائی یا فقہاء کرام نے فرمائی. تو یہ آج کل بہت ہو رہا ہے. ایک گروپ بنایا جاتا ہے, کئی اس طرح کے کئی لوگ کام کر رہے ہیں کتنا ساز, کہ وہ گروپ بناتے ہیں, آؤ مل کر قرآن سمجھیں, آؤ مل کر دین کو سمجھیں, آؤ مل کر حدیث کو سمجھیں. وہ آپس میں اظہار خیال کرتے ہیں, میری رائے میں یہ, میری رائے میں اس کا یہ مطلب ہے, میری رائے میں یوں ہونا چاہیے. وہ خدا اور رسول کی تو بات کو بھول ہی گئے. اسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 فرقے ہوں. اسی طرح ہوں, کوئی کہیں لے جا رہا ہے کھینچ کے, کوئی کہیں لے جا رہا ہے کھینچ کے. یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ علماء سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, یہ بات ہم نے سنی کہ چہرے کا پردہ کہیں نہیں ہے عورت کے لیے, کیا یہ بات ٹھیک ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں, بلکہ ارے یہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو, یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے, یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت معتدل مزاج معلوم ہوتے ہیں کہ عورت جینس بھی پہن لے کوئی حرج نہیں ہے, عورت امامت بھی کرا سکتی ہے اور عورت بہت سے کام کر سکتی ہے. یہ سب مولویوں نے جو ہے سختیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ سب غلط ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. بھائی مولوی کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو غلط راستے پر لے جائے، کیوں اپنی گردن پکڑوائے گا وہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے حضرت نے فرمایا کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں، آپ کی مرضی ہے ہم کریں نہ کریں. تو یہ من پسند دین جو لوگ پیش کر رہے ہیں، من پسند دین کہ بھائی ہاں یہ بڑی اچھی عورت ہے کیونکہ یہ نہ چہرے کا پردہ بتاتی ہے، نہ کوئی لباس میں اس کا کوئی وہ ہے، نہ چیٹ دیور سے پردہ بتاتی ہے، اور عورت امامت بھی کر سکتی ہے، واہ بھائی واہ یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، لہٰذا یہ ہماری جو ہے یہ ہم اس کے فین ہیں، فین کہتے ہیں نا ہم اس کے فین ہیں اور ہم اس کے معتقد ہیں، یہ بات اچھی کرتی ہے. مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کہیں یہ شیطان کی ایجنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کو جہنم کے راستے پر چلا رہی. کیا دنیا میں بہکانے والے لوگ نہیں ہیں؟ دین سے بہکانے والے، گمراہ کرنے والے شیطان نہیں ہیں کیا؟ شیطان کتنا بزی رہتا ہے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ شیطان بہت بزی رہتا ہے، وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چپکا نہیں رہتا کہ وہ بار بار وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ بڑا بزنس مکار بزنس مین ہے، بزنس مین. بزنس مین کی شرح فرمائی کہ بزنس مین مانے جس کی نس نس بزی ہو، بزنس ہے نا، نس نس جس کی بزی ہو اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وسوسہ ڈال کے وہ چلا جاتا ہے. باقی جو بار بار وسوسہ گناہ کا آتا ہے، شریعت کے خلاف کاموں کا آتا ہے، وہ اپنا نفس ڈالتا ہے، نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس گناہ کو کر لو. تو بہکانے والے قیامت تک آتے رہیں گے اور ہدایت کے نور کے چراغ بھی قیامت تک آتے رہیں گے. تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے، علماء سے پوچھ لیں کہ یہ عورت ٹھیک بھی کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو حدیث پاک کو دیکھا ہی نہیں، ہم تو عربی بھی نہیں جانتے. ہاں ایک فتنہ اور یہ چلا ہوا ہے، عربی پہ یاد آ گیا، لوگ عربی شوق سے سیکھ رہے ہیں اور عربی شوق سے سکھائی جا رہی ہے، اور اس کا ایک خطرناک یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں اب ہم عالم فاضل ہو گئے، اب ہم قرآن پاک کو خود سمجھ سکتے ہیں، حدیث پاک کو خود سمجھ سکتے ہیں. یہ فتنہ بھی کفر زندقہ کی طرف لے جا رہا ہے، کفر زندقہ کہ اپنا اپنا مطلب نکالو، بس اپنا مطلب نکالو. ایک ایسی جاہل تھا، اس نے قرآن پاک کا یہ ترجمہ کیا آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ ایک آیت ہے کہ اس کا مفہوم جو بھی ہے، لیکن جہاں لکھا ہے لا تقولوا یعنی مت کہو راعنا، تو اس نے راعنا کے لفظ کو ہی کہنا چھوڑ دیا، اس نے کہا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا راعنا مت کہنا. اب بتائیے کیسی جہالت ہے، ایسے ہی مطلب نکالے جا رہے ہیں الٹے سیدھے. تو عربی سیکھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم قابل ہو گئے کہ قرآن کو سمجھ لیں گے، انتہائی خطرناک حملہ ہے ہمارے دین پر، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک کی تفسیر جب ممکن ہے جب 18 علوم پر عبور ہو، 18 علوم پر، فقہ کے 18 علوم، تب کہیں جا کے، اور وہ نمشق ہو بڑوں کے سائے میں رہ کر اس نے تفسیر کا علم سیکھا ہو. تو ہمیں تو ایک علم کی سر پیر بھی نہیں پتا، علی بھی نہیں پتا، عربی سیکھ کر چلے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے. یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ بھائی اس آیت کی تفسیر کسی کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے خود، اور کہیں پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے فرمائی ہے، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ نے آیات قرآنی کی بھی، حدیث پاک کی بھی تفسیر فرمائی، پہلے وہ رکھی جائے. پھر تمام علوم پر عبور ہو، 18 علوم پر عبور ضروری ہے تفسیر قرآن کو لکھنے یا سمجھنے کے لیے. یہاں عربی سیکھ کر جو ہے وہ چلے ہیں، جیسے کوئی پرائمری کلاس پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، حکیم بن جائے. ایک حکیم صاحب قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے، منہ چھپا لیا دین سے، شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ، کہا یہ سب میرے ہی مارے ہوئے اس لیے منہ چھپا رہا ہوں. تو یہ حال ہو رہا ہے، مگر وہاں ہمیں عقل آ جاتی ہے کہ بھائی یہ معلوم ہے ہمیں یہ پڑھا لکھا نہیں. ایک ڈاکٹر کے متعلق ہم نے سنا، واللہ اعلم کہاں تک سچ ہے، کہ وہ بڑے بڑے آپریشن کر ڈالتی تھی لیکن پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی، صرف تجربے ہی پہ کام کر رہی تھی، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا دو چار کیس گڑبڑ ہو گئے، پھر انہوں نے پڑھ کے پھر ڈگری حاصل کی ہے، اب وہ کوالیفائڈ ہوئی ہے. مگر آدھی سے زیادہ زندگی صرف جو ہے تجربے کی بنا پہ وہ اسپتال چل رہا تھا پورا. مگر یہاں ہم لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، کیونکہ جان پیاری، ایمان پیارا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی من پسند بات ہے بس ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے کہ کہہ دیں گے کہ بھائی اس نے کہا تھا اپنے عمل کر، اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں آیا ہم اس کا بیان سنیں یا نہ سنیں، اس کی بات سنیں یا نہ سنیں، ٹھیک بات ہے غلط بات. تو ایسے ہی ہر آدمی جو ہے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایک فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ خصوصاً یونیورسٹیوں میں اس کی محنت ہو رہی ہے، کالجوں میں اس کی محنت ہو رہی ہے، اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے بس اس کو مان لو. مثلا فرشتے دکھائی نہیں دیتے تو فرشتوں کو مت مانو، کوئی حرج نہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. حالانکہ قرآن پاک میں اور ہمارے عقیدے کا جز ہے یہ، جو آدمی اس کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا، وہ کافر ہے. کیونکہ ہم ایمان مفسر ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کفر ہو جائے. تو لہذا آج کل اسلام دشمن قوتیں ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے چکر میں، کیونکہ میں ہمارے حضرت ہی کا فرمان ہے کہ گناہ عقیدے کے مقابلے میں گناہ ہلکی چیز، گناہ ہلکی چیز نہیں ہے. بتانا مراد ہے کہ عقیدے کے مقابلے میں گناہ اس سے ہلکا، کیونکہ گناہگار کتنا بھی ہو اگر ایمان پر اس کی موت آ گئی تو اگرچہ اس کو سزا بھی ہو جائے دوزخ میں، پھر بھی ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آیا جائے گا ایمان کی بدولت، کلمے کی بدولت. عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہ نکل سکے، ہمیشہ کی جہنم. تو اسی طرح ہمارے حضرت نے مثال دی کہ بھائی ایک استاد جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب یہ نہیں مانتے، دہلیا تھا وہ، تو ایک لڑکا جو تھا وہ تھا قابل اولیاء اللہ کی صحبت یافتہ، اس نے کہا کہ ایک سوال ہے. کہا ہاں بولو. وہ یہی چتا رہا تھا کہ جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم اللہ کو نہیں مانیں، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، ہم فرشتے کو نہیں مانتے. اس نے پوچھا کہ استاد ایک سوال ہے. کہا کیا سوال؟ کہا آپ نے کبھی عقل کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، عقل کو تو نہیں دیکھا. کہا پھر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے آپ کو؟ فوراً منہ بند ہو گیا، ہے نا، عقل کو کبھی دیکھا؟ کتنی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. ہوا کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہوا کا وجود ہمیں تسلیم ہے، ہاں بھائی ہوا ہے، گیس ہے. اسی طرح سے اگر ایک چمٹی جو ہے وہ کالی رات ہے، سیاہ رات، یا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ریت کے ذرات ہیں، یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریت کا ذرہ بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی چیز کے اڑا ہے؟ نہیں، سائنس کہتی ہے اس کو اڑانے والا کوئی ہے. تو پھر یہ ہوا جو چل رہی ہے خود اڑ رہی ہے، اس کو بھی اڑانے والا کوئی ہے، ہوا چلانے والا بھی کوئی ہے، پانی برسانے والا بھی کوئی ہے، رزق دینے والا بھی کوئی ہے، نباتات اگانے والا بھی کوئی ہے، مویشی، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا، اس کو کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا کوئی. تو یہ فتنہ بھی چلا ہوا ہے کہ بھائی جو چیز دکھائی دے اس کو مان لو، جو عقل میں آ جائے اس کو مان لو. یاد رکھیے کہ دین میں کسی چیز کی دلیل کا ضرورت نہیں، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خبر دی کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں، ہمیشہ ہی یاد رکھیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بالغیر، غیر دیکھے. ایک ظالم تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کانا تھا وہ، کانا، یہ کان نہیں تھا اس، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو کانے ہیں، کانا بھی کوئی خدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تقاضا فرماتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ایمان بالغیب کا، میں تقاضا کرتا ہوں ایمان بالعیب، میرے عیب پر ایمان لاؤ. اور اس پر 11 یا 12 آدمی ایمان لائے، ایسے بھی نالائق، یعنی جو ہگنے موتنے والا انہوں نے اس کو اپنا خدا بنایا ہوا، کھانے پینے کا محتاج، ہگنے موتنے کا محتاج، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. عقل بگڑتے دیر نہیں لگتی، اگر اللہ کے فضل کا سایہ نہ ہو تو ہم ڈس بیلنس ہو جائیں اور خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے داعی کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی. اور فرمایا، یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی، ہے نا. اس سے بھی دلیل نکلتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما کانا ابا محمد، وہ جو آیت ہے پوری اس میں یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تو یہ سب جاہلوں، آپ جب بھی ان فتنوں کے پیروکاروں کو دیکھیں گے، ان عقائد کے پیروکاروں کو دیکھیں گے تو بالکل جاہل نکلیں، جاہل طبقہ. اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے اسلام دشمن قوتوں سے، تو لہذا جتنے اس قسم کے مجرم ہیں سب کو وہاں پناہ ملتی. ایک کوئی نہیں سننے والا ہے تو مسلمانوں کا، اہل حق لوگوں کا سننے والا نہیں. اور جو لوگ باطل فرقوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو وہاں خوب نوازش کی جاتی. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اسلام دشمن، یہ بھی اسلام دشمن ہے. اسلام دشمن سارے ایک ملت ہیں، ایک ملت ہیں. تو کل کفر ملتوں واحد، سب کا سب کفر جو ہے ملت واحد. تو ان فتنوں سے ہوشیار خود بھی رہیں، اپنی اولاد کو بھی اسی لیے صحبت اہل اللہ میں لے جانے کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ ہمارے عقائد درست رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اشعار کافی دیر ہو گئی، کتنی دیر ہو گئی؟ یہ اشعار پڑھنے کا ارادہ تھا، اتنے اشعار تو طویل ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں. یہ اشعار کے اندر اصل میں ایک شعر ایسا زبردست ہے، اس ویسے تو کلام پورے کا پورا، لیکن یہ ایک شعر ایسا ہے جس سے فدا، جتنا بھی فدا ہو جائے کم ہے، وہ بعد میں آئے گا. اس کی وجہ سے میں آج پھر دوبارہ اس شعر کو پڑھ رہا ہوں، اشعار کو کل بھی پڑھے تھے وہاں گاندھی میں. اس کا عنوان ہے، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہو، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہو. حسن فانی سے تیرا یہ شاداں ہونا، حسن فانی سے تیرا یہ شاداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا. حسینوں کو دیکھنا، تاکنا، ان سے بے تکلفیاں کرنا، گپ شپ کرنا، ان کی رعایت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ریشہ ختمی کر دینا، ان کے ہمدردی کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر دینا، سب نادانی کی بات ہے. اس نے پانی سے تیرا آہ یہ ناداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا. دل دیا غیر کو ظالم تو کاچین و سکون، دل دیا غیر کو ظالم تو کاچین و سکون، ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا، ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا. حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ کسی پری سے دل لگاؤ گے تو شانی اس کے ساتھ خود بخود آ جائے گی. پری کے ساتھ دل لگایا، پریشانی، شانی آ جائے گی ساتھ میں اس کی. دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون، ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا. شیخ کامل کی توجہ مبارک تجھ کو، شیخ کامل کی توجہ مبارک تجھ کو، نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کی درد محبت کا وہ نعمت مل گئی تو یہ اس سے دل خوش ہو گیا. خندہ مانے خوش ہونا, مسکرانا. تو یہ نعمت درد جو تمہیں مل گئی تم کو مبارک ہو. اور لیکن یہ کیسے ملی؟ شیخ کامل کی توجہ سے. اور توجہ کیسے لی جاتی ہے؟ اللہ کے راستے میں مجاہدات کرنے سے, اطلاع کی توفیق سے, اتباع تجویزات کی توفیق سے. جب مرید جو ہے شیخ کو بتاتا ہے کہ میرے اذکار پورے چل رہے ہیں الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے یہ سب کام ہو رہا ہے, فلاں گناہ سے ہماری عادت ختم ہو گئی, غیبت چھوڑ دی ہم نے, بدنگاہی چھوڑ دی, پہلے فلاں فلاں گناہ میں مبتلا تھے, بدگمانی میں تھے, حسد میں تھے, اس میں اس میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید میری تربیت سے اور میری صحبت میں آ کر جب یہ اطلاع مجھے دیتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے, اللہ والا بن رہا ہے, تو بجائے اس کے مرید مجھ پر فدا ہو میں ہی اس پر فدا ہو جاتا ہوں. یہ توجہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس جذباتی پہ رہے, بلکہ یہ طریقہ ہے. پھر خود بخود شیخ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے اور کام بن جاتا ہے. شیخ کامل کی توجہ مبارک, تجھ کو نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا, رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم. رند مانے گناہگار, یعنی جو گناہگار تھے وہ بھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور شیخ کی توجہ سے اب دوسروں کے راہبر بن گئے, دوسرے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم, تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا. پہلے خار تھے, لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے, خود بھی تکلیف میں تھے, لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے تھے, اب پھولوں کے گلستاں ہو گئے, اب ان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی خوشبو جو اللہ تعلق مالا کی خوشبو ہے, اس سے لوگ مست ہو رہے ہیں. رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم, تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا, رہبر منزل جانا سے دوری کا سبب. منزل جانا, اللہ تعالیٰ کی منزل اللہ کو پانا, اور رہبر منزل جانا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کا رہبر جو اللہ تک پہنچانے والا ہے, اللہ کا راستہ بتانے والا ہے. فرمایا کہ اس سے دوری کا سبب منزل حق سے تیرا آنکھ گریزا, یعنی اللہ والوں سے اگر کوئی دور رہے گا تو وہ اللہ سے بھی دور رہے گا. فرماتے ہیں کہ خاصان خدا خدا نباشد, لیکن ز خدا جدا نباشد. اللہ والے خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو دھوپ فوراً ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو دھوپ تو سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. جہاں دھوپ ہے وہاں سورج ہے, جہاں سورج ہے وہاں دھوپ ہے. تو ایسے ہی اللہ والے جو ہے اللہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ, لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. تو ان سے دوری اللہ سے دوری ہے, اور ان کی قربت اللہ کی قربت ہے.
رہبر منزل جانا سے دوری کا سبب, منزل حق سے تیرا آہ گریزا ہونا, جب منزل ہی کا صدقہ کہ ہر لغزش پر عاصیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہونا.
جذب منزل یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا جذب ہوتا ہے جو بندے کو اپنی خطاؤں پر رہبری ہو جاتی ہے, اس کی تنبیہ ہو جاتی ہے, پھر وہ روتا ہے, اللہ سے معافی کروا لیتا ہے, اپنی گناہوں کو دھلوا لیتا ہے. تو یہ سب جذب منزل کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے کہ کہاں گناہوں میں لت پت پڑا ہے, چلو اسے توفیق توبہ دے کر اپنا بنا لو, اس کے گناہوں کو معاف کر دو, اس کو اپنا بنا لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جذب کا صدقہ ہے, ہمارا کمال نہیں ہے.
جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر عاصیوں کا,
یہ عاصی معنی گناہگار,
عاصیوں کا یہ تیری راہ میں گریاں,
گریاں معنی رونا,
آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریہ ہونا یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل. نسبت
اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کہتے ہیں. یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل ہو گیا, تعلق نصیب ہو گیا.
یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل ہر نفس سے کہ تیری آہ کا آہ نمایاں ہونا.
یعنی اللہ سے جب تعلق نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بندہ بھول نہیں سکتا. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے, ہر دم اللہ کی یاد. خواجہ صاحب فرماتے ہیں گو آنکھ بھی میری تر نہیں, اور گو آنکھ بھی میری تر نہیں, گو لبوں پہ ہے ہنسی بھی ہر دم. فرماتے ہیں گو لبوں پہ ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. اللہ والا کھا بھی رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, اور دوستوں میں ہنسی, نیک دوستوں میں ہنسی مزاح بھی کر رہا ہے, بیوی بچوں میں بھی ہنسی مزاح کر رہا ہے, لیکن دل اس کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. یہ ہے تو اس وقت جب یہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں, اللہ کی یاد میں وہ آہ بھی کرتا رہتا ہے. پر میں ہر نفس یعنی ہر سانس میں تیری آہ نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, کبھی خفیہ کبھی ظاہر. کبھی خفیہ خفیہ وہ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کبھی جو ہے ظاہر میں آہ نکل بھی جاتی ہے.
یہ علامت تجھے ہو گئی نسبت حاصل ہر نفس سے یہ تیری آہ نمایاں ہونا. قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے.
وہ گناہگار جو توبہ نہیں کرتا, نادم نہیں ہوتا, اور اس کو فکر آخرت ہی نہیں ہے, توبہ نہیں کرتا, اللہ سے معافی نہیں مانگتا, وہ گناہگار, اس کی گناہوں کی یہ نحوست ہے.
قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے, اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیابان ہونا.
یعنی دیکھیے وہی بات آ گئی نا کہ جو بظاہر سمجھ رہا ہے کہ ہمارے بہت نیکیاں ہیں, بہت نمازیں ہیں, بہت نوافل ہیں بڑے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہمیں بخشنا مجبور ہے, اللہ ضرور بخش دیں گے ہم کو, یہ چیز نہیں. امید رہنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے کہ, اور امید وہی رکھ سکتا ہے فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے معافی نہیں مانگتا. میرے مرشد نے اسی موقع پر فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو بہت آسان ہے, کم از کم اتنا کام کر لو کہ عشاء کی نماز کے فرض چار تو سب پڑھتے ہیں, دو سنت بھی پڑھتے ہیں, تم دو ہی رکعت, اگر چار رکعت ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن دو ہی رکعت اگر تم پڑھ لو, گناہوں سے توبہ کر لیا کرو ہر روز, اور تھوڑا سا اپنے چہرے کو رونی شکل بنا لو, تھوڑا دل لگانے کی کوشش کرو, رونے کی کوشش کر لو, رونا نہ آئے کوئی بات نہیں, تم رو لیا کرو, ذرا بناوٹ کر لیا کرو, نقل کر لیا کرو, تو اس سے بھی تمہارا کام بن جائے گا نقل سے بھی. تو دو رکعت جو ہے صلاۃ توبہ کی نیت کر لو, اور اسی میں تم صلاۃ حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہو, کوئی حاجت مانگنی ہو وہ بھی مانگ لو, اور اسی میں صلاۃ تہجد کی بھی نیت کر لو کہ بھائی میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی وہ صلاۃ تہجد قیام اللیل ہے. اس سے علامہ شامی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ دو رکعت بھی اور دو سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد میں ہی شمار ہو جائیں گی قیام اللیل. تو فرمایا کہ کم از کم اتنا کام تو کر لو کہ اگر رونا نہیں بھی آ رہا, یا ایک رونا تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا ہی آ, ہمیں گناہ کی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن دل روتا نہیں ہمارا, دل پر رونا تاری نہیں ہوتا, ہمیں احساس ہی نہیں ہے, بے حص ہو گئے ہم. تو اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہمیں احساس دے دیجئے, گناہوں کی جو گندگی ہے اس کا احساس تو دے دیجئے کہ ہم گناہ میں ملوث ہو, تو ملوث ہیں, تو اللہ ہمیں خبر بھی دے دیجئے, اصلاح کی توفیق بھی دے دیجئے, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. تو یہی ہے کہ انسان جو ہے کہ گناہوں کے اوپر معافی مانگتا رہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں گے, گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. یہی بات ہے کہ گلشن کا اندھیروں سے بیابان ہونا، اس کا گلشن بھی جو ہے بیابان کی شکل میں ہے، اندھیرا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ روشنی ہے لیکن روشنی نہیں ہے.
قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے، اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیابان ہونا.
معلومات عامہ، وہ جو فتنے سے متعلق بیان کر رہا تھا، ایک فتنہ یہ بھی ہے. معلومات ہم تو معلومات کر رہے ہیں، معلومات عامہ کیا حالات چل رہے ہیں، امریکہ میں فلاں جگہ سنا ہے قتل ہو گیا، اس کی ذرا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا، اور فلاں جگہ فائرنگ ہو گئی، فلاں جن ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، اس کے بہانے بس جو ہے وہ نگاہی بھی کرا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ جذبات کو ابھار رہا ہے اور جذبات ابھر رہے ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا. کام تو یہی نہیں، صرف جذبات پیدا ہوئے ہیں، دشمنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف نظر ہی چلی ختم ہو گئی. کہ اپنے عیب کو تو دیکھیں کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہو رہی، پڑھے سو رہے ہیں بتائیے، اور دیر دیر تک سو کے اٹھ رہے ہیں، نحوست اس کی، فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، جماعت ضائع ہو رہی ہے، اس کے نحوست نہیں دیکھ رہے. اور یہ بدنگاہی کے مواقع ہیں، یہ بدنگاہی شیطان کئی طریقے سے کرا دیتا ہے کہ اللہ ذرا فلاں ملک کے حالات، فلاں علاقے کے حالات معلوم کریں بھائی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جہاں اپنے ایمان کو خطرہ ہو پھر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا. اور اپنے عیوب کی خبر نہیں ہے کہ نمازیں جا رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اور فوش کلامی ہو رہی ہے، فضول باتیں، لغ باتیں بہت ہو رہی ہیں، اور کتنی ہم کام ایسے کر رہے ہیں خلاف واقعہ، خلاف حقیقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے، اس کے جھوٹا ہونا کے لیے کافی ہے ایک شخص کے لیے جو بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے بڑھائے، کوئی بات سنے بغیر تصدیق کے اس کو آگے بڑھا دیا. اور یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ چار آدمی مرے ہیں، خبر دے دیتے ہیں آٹھ آدمی کی، آٹھ مرے تو کہہ دیا 16 مر گئے، اور یہ کہہ دیا کہ وہاں تو بڑی تباہی مچ رہی ہیں، کوئی معمولی سی کوئی مصیبت آئی اس کو بڑا چڑھا کے بیان کر دی، ایک سے دوسرے نے تھوڑا بڑھایا، اس نے تھوڑا بڑھایا، اس نے تھوڑا بڑھایا، بڑھتے بڑھتے کہاں بات اور حقیقت کچھ اور. یہ اس شخص کے لیے جھوٹا، اس کے شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو آدمی بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے بڑھا دی، اب کوئی بات آ گئی پھر اس کی تردیدیں بھی آتی ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں، پھر معلوم ہوا کہ ہم نے تو غلط بات کہہ دی، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہم اور آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، اس کی ادھر سے سنا چاہیے. یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اچھا اول انعام لینے والا وہ ہے جو اس ٹچ موبائل کو خیر آباد کہتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب اور یہ ہوئے. ہم تو ورزش کر رہے ہیں، اس کو فلاں اور ڈائٹ پلان کر رہے ہیں، ہم تو یہ خالی وہ کپڑوں کو دیکھنے کے لیے، ہم نے ڈیزائننگ دیکھنے کے لیے کھولا ہے. اس میں ڈیزائننگ میں خالی کپڑے تو نہیں بنے ہوئے ہوتے، اس میں تو عورت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. بے حیا عورتوں کو عورت کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں، جو اس کی سطر کھلی ہوئی ہو، عورت کا سطر پورا کا پورا ہے، تو اس کے سطر کو بے ضرورت دیکھنا کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں. صرف ڈاکٹر کے لیے دیکھنا جائز ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا سطر کھولے، اس میں کوئی بیمار ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں مل رہے قابل، اور خطرہ ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو خطرہ جان ہے، لیڈی ڈاکٹر بھی خطرہ جان بھی ہوتی ہے، تو بھیا اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ضروری ہے. تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن سطر کو اتنا کھولے جتنا ضرورت ہے. اسی طرح عورت ڈاکٹر ہو لیڈی ڈاکٹر ہو، اس کے لیے بھی ضرورت سے زائد سطر کھولنا جائز نہیں، کیوں دیکھے، جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھنے کی اجازت ہے. تو عورتوں کو بھی بے حیا عورتوں کو دیکھنے سے بے حیائی دل میں آئے، اور بے حیائی کا ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بے حیائی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حدیث پاک سے مستنبط ہیں یہ باتیں کہ نئی نئی بیماریاں، کینسر ہو رہا ہے، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 سال سے کینسر پل رہا ہے، اچانک اسپتال میں پڑے ہیں، چند دن کے بعد رخصت بھی ہو گئے، کینسر نے اتنا مہلک مرض ہے کینسر، ایسی ایڈز ہے، اور نئی نئی ایسی بیماریاں جو ڈاکٹر سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ کیا بیماری ہے، ہزاروں ٹیسٹ کرا لیے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، امریکہ برطانیہ میں بھی وہ انویسٹیگیشن کرا لیے. آج کل یہ نیٹ سے یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اپنی وہ رپورٹیں وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں سے اسپیشلسٹ ہوتی ہوں، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بیماری کیوں ہے. اس طرح تو ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم تو دوسری وجوہات دیکھتے ہیں، شاید مرغی کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ فلاں چیز ہم نے کھا لی تھی وہ ٹھیک، یہ نہیں پڑھ رہا ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن و حدیث نہیں دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بات فرمائی کہ نئی نئی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، یہ نئی نئی مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بے حیائی اس کا سبب، اس کا بے حیائی ہے. تو عورتوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسی جو ننگی کر رہی ہیں اور ایسے لباس، پوش لباس پہن رہی ہیں، عورتوں کو نیٹ سے کیا ملتا ہے ہم کو دیکھنا. تو اول نمبر وہی ہے جو ان باتوں کو سب کو خیر آباد کہے، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ. ہم نے اس دن بھی پڑھا کے سنایا تھا اپنے حضرت کا ملفوظ کہ بھائی حسینوں سے دل لگانا، ایک دن قبر میں تو جانا ہی ہے. فرمایا کہ ایک دن قبر میں تو جانا ہی ہے، حسینوں سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے دل لگا کے چلے جاؤ، اللہ سے دل لگا کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ باوفا ہے، اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ حسین تو اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، آپ اپنی قبر میں چلے جائیں گے، پھر نہ وہ آپ کے کام آئے گا نہ آپ اس کے کام آ سکتے ہیں، پھر وہاں ہنس بول بھی نہیں سکتے، ہے نا، لاش گل سڑ جائے گی. ایسی چیزوں سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ سے دل لگاؤ. اللہ باوفا ہے، دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، محشر میں بھی ساتھ دے گا. ایسی ذات سے کیوں ہم دل نہیں لگاتے. بہرحال قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے، اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیاباں ہونا. کتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے شوہر گھر آتے ہیں بس ان کو ایک ہی کام ہے کہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح دیکھو تو موبائل، شام دیکھو تو موبائل، اور گانے بجانے بج رہے ہیں، الارم بھی لگایا ہوا ہے تو میوزیکل لگایا ہوا ہے، نحوست شیطانی کام ہو رہے ہیں. فجر کا الارم لگا تو وہ بھی میوزک ہوا. بتائیے یہ کوئی دین ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر تباہی کی بات ہے. یہ اپنے عیوب کی ہمیں خبر ہی نہیں ہو، فلاں حکومت ایسی، حکومت ہماری ایسی، فلاں حکمران ایسا، یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے عیبوں کی خبر ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں صبح سے شام میں، اور نہ توفیق ہے اس کی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. یہ وہ شعر اب آیا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ شعر نے مجھے مجبور کر دیا کہ یہ کلام میں آج پیش کروں. لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا. جس کو یہ خبر تھی کہ اللہ ایک آپ ہی کا درد ایسا درد ہے کہ جو ہمارے سارے دردوں کا علاج ہے، درما منی علاج، سارے دردوں کو شفا دینے والا، سارے مسائل کو حل کرنے والا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا، رزق کی تنگی کو دور کرنے والا، ہر طرح کی آسانی پیدا فرمانے والا، اور ہر طرح کی پریشانی کو اور مشکلات کو دور کرنے والا صرف ایک آپ ہی کا درد ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان قلب ملے گا. جس کو یہ خبر ہو گئی، جس کو یہ معرفت حاصل ہو گئی، جس کو یہ سمجھ آ گئی بات، تو اس نے دونوں جہان کے بدلے ان کا درد لے لیا، دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیے. کوئی نعمت، ہر نعمت اس کے آگے ہیچ معلوم ہوئی اس کو، اللہ تعالیٰ کا درجہ. یہ کل میں قصہ بیان کر رہا تھا مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کا، جمعرات الوادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ حضرت بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، تو اس دوران ایک وہ دنیا دار قسم کا جو ہے وہ مولوی وہ آیا حضرت کی خدمت میں، نواب رامپور کا ایلچی تھا. تو اس نے آ کے کہا، انہوں نے آ کے کہا کہ جیسے ہی بخاری شریف کے درس میں حضرت درس دے رہے تھے، درمیان میں کچھ توقف کیا تھوڑا سا، تو فوراً بول پڑے ہیں، فوراً بول پڑے کہ حضرت نواب رامپور نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کروں. اس زمانے کا، آج سے 100-150 برس پہلے کا، 1,00,000 روپیہ پیش کروں. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ ہم جیسا ہوتا تو دوڑا دوڑا جاتا، ہے نا، ہم تو دنیا دار ہیں، دوڑا دے بھائی 1,00,000 روپے سے اس زمانے کا آج کے کروڑوں کے برابر ہے، کروڑ سے بھی شاید زیادہ ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ ارے 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک اور میری بات کو غور سے سنو، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دے. جب ہم نے دیکھا کہ ان کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو ساری کائنات کی نعمتیں ہیچ ہو گئیں، ہم دل کو بے از جام بہتر، یعنی ساری کائنات کی دولتوں اور سلطنتوں سے ہم اس کو زیادہ اچھا قیمتی جانتے ہیں. اللہ کی ایک لمحہ نظر کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذرہ رضا نصیب ہو جائے، اب اس کو ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں. یہ ایسے صحبت والے لوگوں کا یہ حال ہے، اور یہ اللہ کا یہ حال ہے. لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا.
یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین، یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین، خوف محشر سے تیرے قلب کا لرزاں ہونا.
ہر وقت اولیاء اللہ کے قلب پر یہ بجلی گرتی رہتی ہے، بجلی کہ نہ جانے قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. کوئی بات ہماری اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، کوئی بات ہماری اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں. اسی لیے جب بولتے ہیں کوئی لفظ تو سوچتے ہیں پہلے کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ بات ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، فوش کلامی تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہمارے مالک کو ناپسند ہو جائے. بولتے بھی ہیں تو سوچ کے بولتے ہیں، تول کے بولتے ہیں، اور ہر کام وہ ہر موقع پر لرزتے اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین، خوف محشر سے تیرے قلب کا لرزاں ہونا، یہی تو دیتا ہے مہجوری منزل کی خبر.
مہجوری معنی فراق، یعنی علیحدگی، یعنی ناکامی. منزل سے ناکامی کی خبر کیا ہے، کیا علامت ہے؟
یہی تو دیتا ہے مہجوری منزل کی خبر، یعنی اپنوں سے تیرا دست و گریباں ہونا.
یعنی تمام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کے تمام تمام خلق اللہ کا خاندان ہے، عیال اپنوں سے لڑ رہا ہے، لڑائی جھگڑا، ذرا ذرا سی بات پہ گالم گلوچ، تو میں میں، ذرا سی گاڑی کسی نے نکال لی اس کو بولنا، جھگڑا کر دینا، کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا اس کے جھگڑا شروع کر دینا، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم اور سختی اور زیادتی، اس کے ساتھ جھگڑا کر دینا، اس کو بیجا غصہ کر ڈالنا، یہ علامت ہے کہ تم جو ہے اللہ کی منزل سے بے خبر ہو تم، اللہ کو تم نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ تو کبھی انتقام بھی نہیں لے. ہاں، ولی اللہ کبھی منتقم یعنی انتقام لینے والا نہیں ہو سکتا، اور جو انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا.
یہی تو دیتا ہے مہجوری منزل کی خبر، یعنی اپنوں سے تیرا دست و گریباں ہونا.
ایک دفعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو ایک بڑھیا نے شرارت میں ان کے اوپر راکھ بھیج دی، پھینک دی جلی ہوئی راکھ، کوئلے یا لکڑی کی راکھ. تو فرمایا الحمدللہ. مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ کون سا موقع الحمدللہ کہنے کا ہے، یہ تو آپ کے اوپر مصیبت آئی. تو کہا کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ بھائی جو سر آگ برسنے کے لائق تھا اس پر جب خاک برسے تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر کروں. اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتے تھے، ایسا گناہگار سمجھتے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں تھے تو مسجد میں کوئی مصیبت آفت آنے لگی، تو وہاں اعلان ہوا کہ کسی گناہگار کی وجہ سے یہ آفت آ رہی ہے، فوراً وہ شخص نکل جائے مسجد سے جو سب سے گناہگار ہے. تو سب سے پہلے نکلنے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بزرگ علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ آہ، اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا، یہ ہونا چاہیے. اور جب دوستوں نے کہا، مریدوں نے کہا کہ آپ حکم دیں ہم اس کو سبق سکھا دیں، تو فرمایا کہ اگر تم نے انتقام لینا ہے تو ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا راستہ انتقام کا نہیں.
یہی تو دیتا ہے مہجوری منزل کی خبر، یعنی اپنوں سے تیرا دست و گریباں ہونا، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا.
آخری شعر ہے،
چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو،
کر یہاں فلک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر, زمین یہاں مراد بندے اللہ کے بندے ہیں. چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر ہو مبارک کسی عاصی کا پشیمہ ہونا, یعنی جب گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے, اپنی غفلت پر شرمندہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں. چوم لیتا ہے پلک بڑھ کے زمین کو اختر ہو مبارک کسی عاصی کا پشیمہ ہونا, حسن فانی سے تیرا آہ یہ شادہ ہونا, یہی دلیل ہے ظالم تیرا نادان ہونا. دل دیا غیر کو, دل دیا غیر کو ظالم, تو کہاں چین سکوں آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام شرور اور فتن جو اسلام کے خلاف ہوں, ہمارے ایمان کے خلاف ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی سرکوبی فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اولادوں کو, قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اور عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. ہم اس زندگی کو اللہ پر فدا کرنے والے ہو جائیں, ہر لمحہ اللہ پر فدا کرنے والے ہو جائیں, دوستو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ولن یؤخر اللہ اجلا اذا جاء اجلها, ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دے گا ایک سانس بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے. یہی وقت ہے, ابھی قدر کر لیں, ابھی قدر کر لیں, ابھی قدر کر لیں. ہم سب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.